أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
گرامی ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد ہے کہ ان کی زندگی کا جو آخری دور تھا کیا تین دور ان کی زندگی میں گزرے. ایک ان کی جوانی کا دور تھا, اس میں علم و ادب کا بڑا غلبہ تھا جوانی کے دور میں, اور ادب میں شاعری بھی تھی. آواز بڑی کم کرو, صحیح کرو, کیونکہ تعلیم ان کی ساری لکھنؤ میں اور حیدرآباد دکن میں ہوئی تھی. کہاں؟ لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں, اور دہلی یعنی ان ہندوستان کے علاقوں میں رہے کئی سالوں تک, اور وہاں تعلیم کی تکمیل ہوئی. تو ایک علمی ذوق تو تھا ہی, چونکہ دینی علوم کی تکمیل فرمائی تھی, مگر ادب کا ذوق اور شاعری کا ذوق بڑا غالب تھا. ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں انہوں نے بڑے شعر کہے اور بڑا منظوم کلام ہے. اتنا بڑا ایک دیوان ہوتا تھا ان کا, دیوان فرید. تو وہ بچپن میں میرے پاس ہوتا تھا, میں جب چھوٹا بچہ تھا تو وہ چوری ہو گیا, چھپ نہ سکا, سارا ضائع ہو گیا. دو چار چیزیں اس کی محفوظ رہ گئیں جو چھپ گئی ہیں. تو جوانی کا دور جو ہے میں نے بتایا, ان کا علم و ادب کے غلبے کا دور تھا بڑا. پھر وہ دور میں نے نہیں دیکھا, سنا ہے, ہماری پیدائش یا سنبھلنے سے پہلے کا دور ہے. میں نے ان کا دوسرا دور دیکھا ہے زندگی کا, جب میں تھوڑا سن شعور کو پہنچا اور دوسرا دور بھی سمجھے آدھا گزر گیا تھا جب میں نے دیکھا شعور میں آ کر. دوسرا دور ان کا تحقیق کا، تدریس کا، دعوت و تبلیغ کا، علوم دینیہ، علوم شریعہ کے پڑھنے پڑھانے، مطالعہ، تحقیق، اس میں حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا، حسب ضرورت مناظرہ بھی تھا، اور ایک محققانہ نظر تھی علوم پر، مدققانہ نظر تھی، مجتہدانہ نظر تھی، استنباط تھا، یعنی بڑا علمی فکری تحقیقی زمانہ تھا جس میں تدریس بھی تھی، دعوت بھی تھی، تبلیغ بھی تھی. یہ دور تھا، اس میں کتابوں کے انبار میں وہ رہتے اور پڑھتے پڑھاتے ساری ساری رات بیت جاتی. یہ دور تھا، مگر عبادت کا جو ذوق تھا اور روحانیت کا ذوق، یہ شروع سے ہی ساتھ ہی ساتھ غالب رہا، ساتھ ہی ساتھ. اس زمانے میں مجھے بھی پڑھایا انہوں نے سارا، ابتدا سے انتہا تک. پھر بڑے بڑے علماء بھی ان کی خدمت میں آتے تھے استفادہ کے لیے، ان کی تحقیق معلوم کرنے، بعض مسائل پر رائے لینے، اور راتیں ان کے پاس قیام کرتے، ساری ساری رات بیٹھتے استفادہ کرتے تھے. یہ دور گزر گیا جب زندگی کے سمجھیں آخری 8-10 سال رہ گئے، 8 سال کے قریب، 5-7 سال کہہ لیں، 5-6 سال، 7 سال، آخری دور. اس وہ دور مجھے بڑی اچھی طرح یاد، اس میں ساری کتابیں بھی چھوٹ گئی تھی، ساری کتابیں، پڑھنا پڑھانا مجھے پڑھایا، صرف میں رہ گیا تھا ان کا ایک طالب علم، باقی سب طلباء بھی چھوڑ دیے، پڑھانا بھی چھوٹ گیا، اور زیادہ تر تقریروں سے بھی اجتناب کرنے لگے آخری 5-6 سال. تو وہ اس دور میں ان کے صرف 2 ساتھی رہ گئے تھے، ایک مصلی اور ایک مثنوی مولانا روم. مصلی یا تسبیح اور ایک مثنوی مولانا روم. تو پھر ساری کتابیں الماری میں بند کر دی تھی. تو یاد ہے کہ ساری رات ان کی ایک خاص لے تھی، ترنم تھا ایک خاص قسم کا، اس میں درد و سوز بہت تھا، سر اتنی نہیں تھی، درد و سوز بہت تھا، سر اتنی نہیں تھی، سر ہمارے سارے خاندان میں نہیں ہے، یعنی 3 پشتوں تک میں جانتا ہوں، ہماری 3 پشتوں تک کسی کی سر، یہ لہن ہوتا ہے نا، یہ خوش الحان لوگ ہوتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، وہ آواز اچھی ہمارے 3 پشتوں تک مجھے یاد نہیں کہ کسی کو ملی ہو، سر نہیں تھی، ایک خاص لہن تھا ان کا، ایک اپنا پیارا سا، اس میں درد و سوز بڑا تھا، درد و سوز اور رقت تھی. بس پھر آخری عمر کے 5 برس ان کے آنسو تھے، آنسو یہ ان کے ساتھی تھے، اور گریہ و زاری تھی، اور آہ سر آہ سرد، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، رنگ پیلا ہو گیا، ٹھنڈی آہیں نکلتی اور آنکھیں تر رہتی. درد و سوز کی کیفیت میں آخری 5 سال ان کے گزر گئے. رات جب نماز سے فارغ ہوتے تو مثنوی شریف اٹھا لیتے، اور رات کے 1-1، 2-2 بجے تک آہستہ آہستہ اپنا رانجھا راضی کرتے ہوئے، بس آہستہ آہستہ آواز میں درد و سوز کے ساتھ مثنوی شریف لے کے ساتھ پڑھتے اور روتے اور سر دھنتے، اسی میں رات بیت جاتی. پھر تھوڑا دیر آرام کر کے پھر مصلے پر آ جاتے 1-1.5-2 بجے رات کے، اور پھر صبح اشراق تک 6-6-7-7 گھنٹے مصلے پر رہتے، عبادات کی کثرت. تو یہ آخری 5-6 سال ان کے اس رنگ میں بیت گئے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ان کی لے مجھے نہیں آتی، وہ آتی نہیں، اور میری اپنی لے ہے کوئی نہیں، میں نے مثنوی کبھی پڑھی نہیں. آپ کو 15 سال ہو گئے، آپ نے کبھی مثنوی سنی مجھ سے لے میں؟ میں اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے اکیلے پڑھتا ہوں، مگر کبھی عام پڑھا نہیں میں نے، اس لیے اس کی کوئی لے نہیں بنی میری. ابھی میں ٹوٹی پھوٹی پڑھوں گا آپ کے سامنے، چونکہ مجھے خود مزہ نہیں آتا اس لے کے بغیر مثنوی پڑھنے کا، لیکن صرف یہ ہے کہ وہ لے کوئی نہیں ہوگی، بس ایک نئے ہوگی، لے نہیں ہوگی نئے ہوگی، سمجھ آئی؟ لے تو کہتے ہیں سر کو، ترنم کو، وہ نہیں ہوگا، نئے ہوگی، ایک ٹوٹی ہوئی بانسری ہوگی، بس ایک راگ ہڑاپے گی وہ بس ایسا ٹوٹا پھوٹا سا، جیسے بانسری ٹوٹ جائے نا تو راگ الاپتی ہے تو بڑا ٹوٹا ہوا راگ نکلتا ہے، کچھ اس کا حال بھی کوئی نہیں ہوتا سننے والے کا. تو یہ مثنوی شریف کا درس آج دے رہے ہیں آپ. تو تصوف کی کتابوں میں اس سے اعلیٰ کتاب روحانی تربیت کے لیے دنیا میں کوئی نہیں. روحانی تربیت کے لیے، حتیٰ کہ سلوک و تصوف اور معرف کی آخری منزلوں کے لیے بھی اس سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں ہے. بڑی اونچی کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب. پھر ابا جی قبلہ کو تو مولانا روم سے محبت بھی بہت تھی، وہ ہر سال کونیا جاتے تھے مولانا روم کے مزار پر ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے کونیا، ہر سال جاتے تھے، ایک سال چھوڑ کر، ایک سال چھوڑ کے تقریباً جاتے تھے. بس یہی کتاب. عاشق لوگ اور عارف لوگوں نے تو کہا ہے کہ قرآن اور بخاری کے بعد دنیا کی سب سے اونچی کتاب مثنوی ہے. عاشق اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور بخاری شریف کے، مطلب یہ کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کے بعد، یوں کہہ لیں قرآن و حدیث کے بعد، دنیا کی روحانی دنیا کی سب سے اونچی کتاب مثنوی ہے. اور تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مولانا روم تھے کون. یہ اصل میں ایک شروع میں مولوی تھے. کیا؟ ایک مولوی تھے. مسلوں والے مولوی، فتووں والے مولوی، منطق والے مولوی، فلسفے والے مولوی، درس تدریس والے مولوی، مدرس تھے، محقق تھے، مناظر تھے، منطقی تھے، فلسفی تھے، فقی تھے، علوم ظاہری میں بڑا درک اور بڑا کمال تھا، اور استاذ تھے، مدرس تھے بہت بڑے، اور پوری دنیا میں مشرق مغرب تک ان کے علم کا اور تحقیق کا اور ان کے علم و فضل کا چرچا تھا، اور دور دور سے علماء طلباء بن کے، متعلم اور طالب بن کے ان کے پاس درس لینے آتے تھے. الحمدللہ ایک روز یہ درس دے رہے تھے بیٹھے اپنے مدرسہ اور دارالعلوم کے صحن میں، اس صحن میں ایک تالاب بھی تھا، صحن میں ایک تالاب تھا پانی کا، اس میں بیٹھے درس دے رہے تھے. ایک درویش، ایک عاشق، حضرت شاہ شمس الدین تبریز، شمس الدین تبریزی، تبریز علاقہ بھی اسی طرف ہے، ایران کا علاقہ ہے وہ، ایران کا، حضرت شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملتان والے نہیں ہیں، یہ غلط نام ہے مشہور، ملتان میں بھی مزار ہے نا اس نام سے، وہ غلط ہے، وہ شمس الدین تبریزی نہیں ہے، وہ شمس الدین سبزواری ہیں، تو غلطی سے لوگوں نے تبریزی کر دیا ان کو، وہ نہ اس طرف آئے نہ یہاں ان کا مزار ہے، ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے. تو شاہ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے، عاشق تھے، وہ ادھر آ نکلے، اور آ کے بیٹھ گئے، درس سنتے رہے مولانا روم کا، مست وال تھے، مست وار. تو درمیان میں بریک ہوئی، جیسے وقفہ ہوتا ہے طلباء کا، کھانے کا، نماز کا، درمیان میں اسباق میں وقفہ ہوا. اس اسباق کے وقفے کے دوران جب مولانا روم بھی اندر تشریف لے گئے اور طلباء بھی اپنے حجروں میں چلے گئے، تو شمس الدین تبریز نے، قلمی نسخے ہوتے تھے اکثر، چھاپے خانے تو تھے نہیں، مطابع پرنٹنگ پریس تو زیادہ نہیں تھے، زیادہ تر قلمی نسخے ہی ہوتے تھے. انہوں نے کتابیں بڑی بڑی آلہ جو پڑی تھی اٹھائیں اور اٹھا کے تالاب میں پھینک دی. تالاب کا پانی سیاہی ساری گھل گئی کتابوں کی، برباد ہو گئی کتابیں اور سارا ضائع ہو گئی کتابیں، تالاب میں پھینک دی. اور پھینک کر وہیں بیٹھ گئے، بھاگے نہیں، مولانا روم جب آئے اور طلباء پہنچے تو انہوں نے کہا یکلخ کتابوں کا جو حال دیکھا کہ یہ کیا بن گیا. تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ ماجرا کیا بنا. طلباء نے بتایا حضرت یہ جو درویش آیا ہے اس نے اٹھا کے پھینک دی. مولانا روم نے اس کی طرف دیکھا بڑی غضبناک نگاہوں سے جلال میں آ گئے اور پوچھا این چیز یہ کیا کیا ہے تم نے, یہ کیا ہے؟ شاہ شمس الدین تبریزی نے جواب دیا یہاں چیز اس کی تھو نہ دانی. رومی یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا. مولانا روم بڑے غصے اور جلال میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہے, کیا تباہی کر دی. انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا, تم جو ناراض ہو رہے ہو تو یہ میں نے کتابیں جو پھینک دی ہیں تو اس میں کیا تھا, یہ کیا چیز ہے؟ کتابوں اس کے بارے میں پوچھا شمس الدین تبریزی نے کہ یہ ہے کیا چیز تو اتنے ناراض ہو رہے ہو, وہ علم تھا. مولانا روم نے جواب دیا کہ این آن چیزیں اس کے تو نہ دانی. اے شمس الدین تبریزی یہ تو علم ہے, میں اب کیا بتاؤں, یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا یہ کیا چیز تھی جو تو نے برباد کر دی. شمس الدین تبریزی مسکرا پڑے, ہنس پڑے, انہوں نے کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہماری کتابیں لٹ گئیں, علم چلا گیا. اس نے کہا گھبراؤ نہیں, میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں. وہ تالاب میں کود گئے, ایک ایک کتاب اٹھاتے گئے اور اس طرح جھاڑتے اور کتابوں سے گرد نکل گئی, ساری کتابیں نکال کے مولانا روم کو دے دی. تالاب سے کتابیں نکالی, پانی سے, اور گرد جھاڑ جھاڑ کے کتابیں واپس دے دی. انہوں نے کھول کے دیکھی تو کسی کتاب کی سیاہی بھی مٹی نہیں تھی, سب سلامت تھی. مولانا روم ہل گئے اور پوچھنے لگے ای چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ای آن چیز اس کے تو نہ دانی, یہ وہ چیز ہے جو تو نہیں جانتا. مولانا روم رو پڑے, چیخ نکل گئی. انہوں نے کتابیں اٹھا کے رکھ دی اور فرمانے لگے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے, بس پیچھے لگ گئے. شمس الدین تبریزی چلے گئے, مولانا روم نے پڑھانا چھوڑ دیا, درس چھوڑ دیا, فتویٰ چھوڑ دیا, مسند چھوڑ دیا, سارا کچھ چھوڑ دیا. تو شمس الدین تبریزی آگے آگے جنگلوں میں, کریوں میں, گاؤں میں, قصبوں میں, شہروں میں, مولانا رومی پیچھے 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 پیچھے. مدتیں گزر گئیں, بڑے پریشان ہو گئے لوگ. وہ مسند علم اجڑ گئی, وہ مرکز علم اجڑ گیا, وہ مرجع خلائق تھا لوگوں کے لیے, عوام و خواص کا, علماء کا, وہ سب بند ہو گیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا علمی نقصان ہو گیا, اور مولانا روم ان کے پیچھے پھرتے 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 بڑی مدت کے بعد پلٹ کر ان کی صحبت میں رہے, فیض پایا, توجہ پاتے رہے, عشق میں جلتے رہے, خود کو بھنتے رہے. پلٹ کر آئے تو وہ وہی چیز بن گئے تھے جسے کوئی نہ جانتا تھا. پھر شمس الدین تبریزی کو ساتھ لائے, پھر اندر گھر میں رکھا, پھر دن رات انہیں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے, انہیں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے. تو پھر وہ مولوی تھے, اس سے مولا روم بن گئے, مولوی سے مولا روم بن گئے. تو پھر خود لکھا مولوی ہرگز نشد مولا روم, مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریز نشد. کہ جب تک یہ مولوی رومی جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ ہوا تھا یہ مولوی ہی تھا, مولا نہ تھا, مولا روم نہ تھا. یہ مولوی تھا, مولا روم نہ تھا. اس کو شمس تبریزی کے غلامی نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا. دم عارف نسیم صبح دم ہے, دم عارف یعنی عارف کا پھونک, عارف کی پھونک, دم عارف کی پھونک, نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اگر کوئی شعیب مل جائے، اگر کوئی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف اشارہ، شعیب مل جائے تو شبانی سے کلیمی، یہ جو بکریاں چرانے کا کام ہے صحراؤں میں جنگلوں میں، اس مقام سے اٹھ کر کوہ طور پر کلیم اللہ بنا دینا دو قدم کا راستہ ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک شرط علامہ نے چھوڑ دی، شعیب تو مل جائے مگر شبانی سے کلیمی دو قدم تب ہے کہ چلنے والا بھی موسیٰ ہو. چلنے والا بھی، ہر کوئی دو قدم میں کلیمی کے منزل تک نہیں پہنچتا. بے شک کوئی شعیب ہی ہو چلانے والا، چلانے والا شعیب ہی ہو، مگر چلنے والا موسیٰ نہ ہو تو وہ کلیمی تک دو قدم میں کوئی نہیں پہنچتا. تو یہ دوہری بات ہے، کیا دینے والا بھی ہو اور لینے والا بھی ہو. تو پھر آج کل تو یہ کہ دینے والا کوئی نہ رہا، دینے والا کوئی نہ رہا، اور اگر کہیں خال خال کوئی اکا دکا دانا دینے والا ہے تو پھر لینے والا کوئی نہیں. جو لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں سر درد ہے دم کر دو، پیٹ ٹھیک نہیں ہے دم کر دو، اولاد نہیں ہے دم کر دو، مقدمہ ہے دم کر دو. لینے والے دم کے لینے والے ہیں، مقدمے جیتنے والے، بیماری ٹھیک کروانے والے، بخار اتروانے والے، اولاد اللہ کی بارگاہ سے لینے والے، امتحانوں کی کامیابی لینے والے. جو لینے والے ہیں تو وہ یہ کچھ لینے والے ہیں. اب یہ کچھ تو اس جگہ نہیں ہوتا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. دینے والا تو راہ دکھلانے کے لیے آیا تھا، بھیجا گیا تھا. اب وہ تو پوچھتا ہے آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو، آؤ احمد پور کا راستہ پوچھ لو. وہ تو راستہ دکھاتا ہے، لوگ کچھ اور چیز مانگتے ہیں. لوگ شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. یہ جو اعتکاف کے دن ہیں اس میں طلب کی بھی خالصیت کا درس ہے. کیا اس میں آئیں، آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں، یکسوئی مقصد میں بھی ہونی چاہیے. کیا مقصد میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، ایک ہی طلب لے کے آیا کریں. بس یہ نصیحت ہے میری، باقی ہر طلب کو مٹا دیں، باقی ہر طلب کو مٹا دیں. میں نے ابھی جب بیٹا حسین بیمار تھا پچھلے چند مہینے قبل، تو پیرس میں، فرانس میں وہ ہاسپٹل میں داخل تھا علاج کے لیے، میں بھی وہیں تھا اس کے تیمارداری اور معالجہ، علاج معالجہ کے سلسلے میں. وہاں ایک کلام لکھا تھا میں نے، وہ کبھی افضل نوشائی سے کہیں گے رات کو سنائے گا آج رات کو. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے، جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے. پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی، پاکیزہ تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے، ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے. کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہے، کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے ہے، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو مٹا دے، ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے. یہ فریب ہیں جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں نا، جو چاہتے ہم لیے پھرتے ہیں یہ فریب ہیں، جو خواہشیں ہم مانگتے پھرتے ہیں یہ سراب ہیں، حقیقت نہیں ہے، ان کو مٹا دے. دے آتش کیا میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، یوں آتش سوزاں سے، کوئی نعروں کا نہیں ہے ماحول، یوں آتش سوزاں سے جلانے والی آگ ایسی دے کہ آتش سوزاں سے میری راکھ، بچا تو پہلے ہی کوئی نہیں، میں پہلے بھی راکھ ہو چکا ہوں، ہائے ہائے ہائے، بچا تو پہلے بھی کچھ نہیں، پہلے بھی راکھ ہو چکا ہوں، پر راکھ بھی تو کوئی چیز ہے نا، میری راکھ جلا دے، وہ راکھ بھی جل جائے، ایسی جل جائے کہ خود اپنے سے میں اپنے سے خود اپنے کو پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یعنی اپنے آپ سے بھی اگر خود کو تلاش کرنے نکلوں تو میں اپنے آپ سے بھی اپنے آپ کو نہ پاؤں، راکھ جو رہ گئی ہے وہ بھی جلا دے۔ اور آخری شعر کسی نے کہا ہے، ہائے ہائے، وہ یہ ہے کہ کیوں کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، کیوں ہوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر، اس بستی ویراں کے خس و خاشاک جلا دے۔ یہ جو ویران سی بستی رہ گئی ہے، آباد تو پہلے ہی نہیں رہی، آباد تو پہلے ہی نہیں رہی، وہ محمد بخش کیا کہتے ہیں، سنجی دل دی حویلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پئیے حویلی، حویلی اک تو بیلی تے سب بیلی، ان بیلی بھی بیلی، تے سجنا باد محمد بخشا سنجی دل دی حویلی۔ تو جب ساجن نہ بسے تو دل کی حویلی تو پہلے بھی اجڑ گئی، تو ویران تو پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر اس ویرانے سے جو کبھی کبھی ہوک کی آواز آتی ہے، اس ویرانے سے جو کبھی کبھی ہائے ہائے نکلتی ہے، ہوک نکلتی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے، اس کے جو خس و خاشاک بچ گئے ہیں نا، تیلے کک، وہ بھی جلا دے، کچھ بھی نہ بچے۔ یوں ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر، ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر، کوئی نہ مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے، میری صفتیں بھی ختم کر دے، میرے فعل بھی ختم کر دے، میری ذات بھی فنا کر دے، ایسا مٹا دے کہ نہ مجھے کوئی جانے نہ کوئی پہچانے نہ کوئی آواز دے، نہ کوئی جانے نہ پہچانے نہ کوئی آواز دے۔ ہائے ہائے، یہ وہ خواہش ہے حضرت مریم نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم نے اس وقت، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، وہ روتی ہیں، اے میرے مولا کاش اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، ختم ہو چکی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا، اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی، میں ایسی مٹ گئی ہوتی کہ لوگ مجھے بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی مریم بھی تھی، بھول ہی گئے ہوتے کہ کوئی نہ مجھ کو کوئی جانے نہ مجھے کوئی صدا دے۔ ہائے 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 ہائے، اس دنیا نردبان جہاں، اس سے عقبا نردبان آسمان بھی معاف کر دیں, سر سر چھوڑ دیں, بس جو اصل بات ہے اس پر دھیان کریں. حصے دنیا نردبان ای جہاں, حصے عقبا نردبان آسمان. مولانا یہ مثنوی شریف کی جلد اول ہے, اس میں سے کسی مقام سے لے رہا ہوں, دفتر اول میں سے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حس یعنی جو حواس ہوتے ہیں, حواس یہ دو قسموں کے ہیں, ایک حواس دنیاوی اور حواس اخروی. حواس دنیاوی اور حواس اخروی, حواس جسمانی, حواس جسمانی اور حواس روحانی, یا حصے ظاہری اور حصے معنوی, حصے باطنی حصے معنوی. یہ تین مختلف نام میں نے بتایا. وہ جو حصے جسمانی ہے یا حصے مادی ہے یا حصے ظاہری ہے, اس کو مولانا روم حصے دنیا کہتے ہیں. کیا؟ حصے دنیا, جو دنیا کی حواس ظاہری ہیں, اور جو حصے معنوی حصے باطنی اور حصے روحانی ہے, اس کو مولانا روم حصے عقبا, عقبا آخرت یعنی حصے آخرت, حصے اخروی یا حصے عقبا کہتے ہیں. فرماتے ہیں لوگو, جہاں سے مراد دنیا اور آسمان سے مراد عالم بالا, مالا اعلی. دنیا جہاں سے مراد یہ عالم محسوسات, یہ مادی دنیا, یہ مفادات کی دنیا, یہ اغراض نفسانی کی دنیا, یہ مفادات مادی کی دنیا. اور آسمان سے مراد مالا اعلی, انوار و تجلیات کی دنیا, اسرار الہی کی دنیا, اور ملکوت و لاہوت کی دنیا. آسمان سے مراد یہ. اب فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی حص ہے, حصے دنیا, اس میں حواس خمسہ بھی آ جاتے ہیں, عقل بھی آ جاتی. جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں, عقل اور دانش کے پیمانے, سوجھ بوجھ, عقل و دانش, تجربہ, حواس, فرماتے ہیں یہ جو حواس ہیں ان سے اس دنیا کی, اس جہان مادی دنیا کی معلومات حاصل ہوتی ہیں. یہ مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور واسطہ ہے, جیسے سیڑھی ایک واسطہ چڑھنے کا ہوتی ہے, ذریعہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ اور واسطہ ہے اس مادی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا, عقل بھی حواس بھی. اس کے ذریعے انسان کو مادی دنیا کی خبر ملتی ہے, یہ ایسا پیمانہ ہے. مگر حصے عقبا نردبان آسماں, اس سے مالا اعلیٰ کی خبر نہیں ملتی. حواس اور عقل و دانش سے کوئی چاہے کہ مالا اعلیٰ کے اسرار مل جائیں اور اوپر کی بالائی دنیا کے راز مل جائیں, وہ عالم علوی جو ہے, اس عالم علوی کے اسرار اس مادی عقل و دانش اور حواس سے معلوم نہیں ہوتے. اگر کوئی عالم علوی اور عالم عقبا اور مالا اعلیٰ کے اسرار اور راز معلوم کرنا چاہے, تو فرماتے ہیں کہ اے انسان, اس مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا. مادی حص سے نکل کر روحانی حص کی طرف آ جا, وہ ذریعہ تمہیں نصیب ہوگا تو مالا اعلیٰ کے کچھ راز معلوم ہو سکیں گے. یہ جس جگہ پر آپ آئے ہیں, یہ حصے عقبا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب آپ کو ٹارگٹ مل گیا نا, یہاں رہ کر جو اگر آپ باتیں کرتے رہیں گے, گپیں لگاتے رہیں گے اور دنیاوی طریقے سے وقت گزاریں گے, تو آپ نے وقت ضائع کیا. حصے دنیا سے نکلے اور شغل دنیا میں بیٹھے رہے، حصے دنیا سے نکلے اور شغل آخرت میں گم رہیں، تاکہ اس ظاہری حص کو تو حاصل کر چکے تھے، اب ان 10 دنوں کی محنت سے باطنی، اخروی اور روحانی حص حاصل کرنے کا کچھ سامان پیدا ہو جائے. تو جب تک یہ نور باطن، اور یہ حصے عقبہ سے مراد نور باطن اور نور معرفت ہے. حصے عقبہ سے مراد کیا ہے؟ نور باطن اور نور معرفت. فرماتے ہیں کہ جو لوگ عقل کے بل بوتے پر اصل حقائق اور عالم اعلیٰ کے اسرار بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ خطا کھاتے ہیں. جیسے دنیا کی چیزیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، ویسے آخرت اور مالائے اعلیٰ کے راز نور باطن سے معلوم ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو نور باطن نصیب ہو جاتا ہے اور نور معرفت نصیب ہو جاتا ہے، تو ان کو پھر وہ راز بھی معلوم ہونے لگ جاتے ہیں. اس لیے دنیا کی چیز پوچھنی ہو تو عقل والوں سے پوچھا کرو، اور مالائے اعلیٰ کی حقیقتیں اور آخرت کی حقیقتیں سمجھنی ہوں تو نور باطن والوں سے پوچھا کرو، نور باطن والوں سے پوچھا کرو. صحت ای حس بجو اد از تبھی صحت ای حس بجو اد از حبیب. یہ میری اپنی طرز نہیں، یہ تھوڑی تھوڑی ابا جی کی بلا کی یاد آ رہی ہے مجھے، تو یہ اس قسم کی طرز ہے تھوڑی سی. صحت ای حس بجو اد از تبھی صحت آہس بجو ید از حبیب صحت ای حس ز معموری تن صحت آہس ز تخریب بدن کرد ویران خانہ بہرے گنج زر وز ہما گنجش کند معمور تر آب را ببری دو جو را پاک کر بعد از ہاں در جو روان کرداب خر پوست را بشگافت پیکان را کشی پوست تازہ باد نش بردمی کل اویرا کر دو از کافر ستد بعد از آن با در ساختش صد برج و صد درمیان میں رہ گیا. شاہ جان مر جسم را ویران کند، بعد ویران نیشیا با دان کند. اے خنک جانے کدھر عشق ما، بزل کر دو خان مانو مل کو مال، بزل کر دو خان مانو ملک و مال. ہاں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو حصے دنیا ہے یہ اس مادی دنیا کی معلومات کا ذریعہ ہے، اور اگر آسمان یعنی مالا اعلیٰ کے راز معلوم کرنا چاہو تو اس کا ذریعہ روحانی حصہ، حصے عاقبت ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ملے وہ حصے روحانی. فرماتے صحت ای حص بجو ید از طبیب، اگر یہ جو حصے جسمانی ہے یہ بیمار ہو، حصے جسمانی اور مادی حص یعنی حواس اگر خراب ہوں اور اس کی صحت مطلوب ہو، تم چاہو کہ اس کی صحت مل جائے، تو اس کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں. جسمانی حص کی صحت یابی اگر مطلوب ہو تو اس کے حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح روحانی حص بیمار ہو اور اس کی صحت چاہیے ہو تو حبیب کے پاس جاتے ہیں. آئے 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 آئے. جسمانی حص کی صحت کے لیے طبیب کے پاس جاتے ہیں، اور روحانی حص کی صحت کے لیے آئے آئے حبیب کے پاس جاتے ہیں. اور حبیب سے مراد اللہ کا مرد محبوب ہے، اللہ کا وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ کو پیار ہو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے. حبیب مراد اس میں ولی اللہ ہے. تو اگر روحانی حص کی صحت مطلوب ہو تو پھر اللہ کے حبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کے پاس جاتے ہیں. پھر آگے اس کے بعد اگلا راستہ بتاتے ہیں. جب طبیب کے پاس جاتے ہیں جسمانی حص کے لیے تو بھی دیکھتا ہے کہ اگر اندر امراض زیادہ ہیں، غلط مواد جمع ہے، زیادہ خرابی ہے، تو وہ بھی کچھ پہلے جلاب دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ جلاب دیتا ہے اور کمزور کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور صفائی کے وقت انسان کمزور ہوتا ہے. سب سے پہلے گوشت بھی بند کروا دیتا ہے، مرغے بھی بند کروا دیتا ہے، مرغن خوراکیں بھی بند کروا دیتا ہے، مرغ کڑھائی بھی بند کروا دیتا ہے، ٹکا کباب بھی بند کروا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بند کروا دیتا ہے، اور دلیا کھلاتا ہے، کھچڑی کھلاتا ہے، دہی کھلاتا ہے، دودھ بھی بند، اور کھچڑی دلیا نرم غذائیں کھلا کے کمزور کرتا ہے، ساتھ دوائی دیتا ہے. تو طبیب کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اعلیٰ مرغن غذائیں بند کر کے ہلکی چیزیں دے کر دیکھنے میں انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے مگر اندر سے طاقت ملنے لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ جب حبیب کے پاس جاؤ گے نا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا، بھوک پہ ڈالے گا، روزوں پہ ڈالے گا، رات کے جگرتے پر، جگرتے جگانے پر ڈالے گا، شبیداریوں پہ ڈالے گا، گردنے سر ہلانے پر، دھنانے پر مالے گا، ذکر کی گردش پہ مارے گا، لگائے گا، جگائے گا، رلائے گا، بٹھائے گا، بھوک سے مارے گا، روحانی دلیے دے گا، مرغ ہٹا کے کھچڑی پہ لگا دے گا، تو کمزور کرے گا. تو فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، کہ طبیب نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اس کمزوری کے بعد طاقت آتی ہے. تو روحانی حس کی صحت چاہتے ہو تو ادھر بھی تباہی کے بعد آبادی آتی ہے. تو جو تباہی سے ڈرے وہ آبادی نہیں پا سکتا. تو آگے فرماتے ہیں صحت ای حس ذ معموری تن. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ جو جسمانی حس ہے، یہ پھر جسم جتنا پل جاتا ہے اتنی حس بھی اچھی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی. میں نے تو پہلے طریقہ بتایا نا سمجھانے کے لیے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جسم جتنا پل جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، تو جسمانی حس بھی اتنی صحت مند ہو جاتی ہے. مگر صحت آہس ز تخریب بدن. اور جو وہ حس ہے روحانی عقبہ کی، مالا اعلیٰ کی، نور باطن کی، وہ بدن کی بربادی ہو تو وہ حس بیدار ہوتی. بدن کی بربادی ہو تو وہ حس بیدار ہوتی. اس سے پیچھے مولانا روم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کشتی والا واقعہ بیان کر کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست. آئے گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست. حضرت خضر علیہ السلام نے جو دریا میں، جب سمندر میں جا رہے تھے نا، دریا میں جا رہے تھے، تو کشتی کو توڑ دیا تھا، کشتی کو توڑ دیا تھا، کشتی کو توڑ دیا تھا. تو فرماتے ہیں نادان اس کشتی کو توڑنا، کشتی کا توڑنا توڑنا نہ سمجھ. دیکھنے میں تو توڑ دیا تھا، شکستہ کر دیا تھا، مگر غور کر کہ خضر علیہ السلام کے اس کشتی کو شکستہ کر دینے میں 100 درستیاں تھیں. آئے آئے. اس شکستگی میں 100 درستگیاں تھیں، اس ایک شکستگی میں 100 درستیاں تھیں. وہ کیا تھی؟ اب وہ سمجھاتا ہوں آپ کو. انہوں نے تو اشارہ کر دیا نا، انہوں نے تو اشارہ کر دیا. وہ ایک شکست میں 100 درستگیاں تھیں. وہ کیا؟ کہ کشتی سے مراد وہ جو کشتی تھی بچوں کی، غریب بچے تھے، غریب لوگ تھے جو کشتی چلا رہے تھے، اس سے کمائی کرتے تھے، اور ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا جو جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا اسی کو غصب کر لیتا، جس کی کشتی اچھی اور خوبصورت دیکھتا، منی سنوری ہوئی کشتی دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا. تو خضر علیہ السلام نے اس بنی سوری خوبصورت کشتی کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا، توڑ دیا، شکستہ کر دیا. ظاہر کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ فرمایا توڑا نہیں، محفوظ کر دیا. ہائے ہائے ہائے، توڑا نہیں، محفوظ کر دیا. اب اشارہ مولانا روم کا کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی سے مراد تن کی کشتی ہے، کشتی سے مراد تن کی کشتی. اب وہ شعر کے ساتھ ملا کے پڑھے نا، صحت ای حس ذ معموری تن، تن کی کشتی ہے. اور بادشاہ جو غاصب آ رہا تھا کشتیوں پر قبضہ کرنے والا، وہ جس کی کشتی خوبصورت دیکھتا اس پہ قبضہ کر لیتا، وہ بادشاہ شیطان تھا، بادشاہ شیطان تھا، جس کے تن کو پلا سنورا دیکھتا اسی پر قبضہ کر لیتا، اسی میں ڈیرا جما لیتا. जिसके तन को देखता ना पला हुआ तन है, संवरा हुआ तन है, खूब खा पी के बना संवार के रखा हुआ इसने, जैसे हमने रखे हुए हैं, पले हुए तन, संवरे हुए तन, हट्टे कट्टे मुष्टंडे। हंसने की बात नहीं, हम हट्टे कट्टे मुष्टंडे हैवानी तन, पले संवरे तन, जिसके देखता शैतान कब्जा कर लेता, कहता ये मेरे रिहाइश की काबिल जगह है। तो मौलाना रूम इशारा फरमा रहे हैं कि कश्ती खिजर अलैहिस्सलाम ने इसलिए तोड़ दी कि जो कश्ती शिकस्ता हो जाए फिर शैतान उधर कबू नहीं करता, उसको टूटी कश्तियों की तलाश नहीं, बनी संवरी कश्तियों की तलाश है। फरमाते हैं बंदे इस तन को बना संवार के ना रख कि कहीं शैतान ना घुस जाए, इसको तोड़ दे, आए हाय, इसको रियासतों की भट्टी पे चढ़ा, इसको मुजाहदों की आग पर रख, इसको जगरते दे, इसको भूख दे, इसको प्यास दे, इसको किल्लत लज्जात दे, इसको तकलील आराम व आराइश दे, तर्क शहवात दे, इसको तर्क शहवात दे, इसको तकलील लज्जात दे, इसको तकलील आराइश दे, इसको तकलील आसाइश दे, इसको तकलील राहत दे, इसको रजाजत मुजाहद की भट्टी पे चढ़ा, इसको रुला, इसको तड़पा, ताकि बना समरा तन रफ्ता रफ्ता रो 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 कर कमजोर हो जाए, शिकस्ता हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए। तू बना बना के ना रख इसे, तू बना बना के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। यहां दो है तालिब, इस तनो मन के दो तालिब हैं लोगों, इस तनो मन के दो तालिब हैं, तनो मन के दो तालिब हैं, इधर शैतान खड़ा है ताक लगाए, उधर रहमान खड़ा है, शैतान भी तक रहा है कि मैं आऊं, रहमान भी तक रहा है कि मैं आके बसूं। हाय हाय, शैतान भी बसना चाहता है, लुग्वयन्नहुम अजमईन, रहमान भी बसना चाहता है, वो भी आवाजें दे रहा है बंदे कभी अपने दिल का कोठा ऐसा करके मैं भी आके बस सकूं, वो भी कहता है मेरा मकान कोई नहीं, अपने दिल को मेरा मकान बना ले, मुझे अपना मकी बना ले, अपने कोठे को ऐसा करके मैं भी कभी बस जाऊं तेरे कोठे में, वो भी बसने का कह रहा है, शैतान भी बसने को तक रहा है। तो जिसने अपनी तन की कश्ती को संवार लिया उसमें शैतान आके बस गया, और जिसने शिकस्ता कर लिया, जिसने शिकस्ता कर लिया उसमें रहमान बस गया, उसमें रहमान बस गया। लोगों, शैतान और रहमान एक मन में नहीं बस सकते, शैतान और रहमान एक मन में नहीं बस सकते। बात बड़ी सीधी है, या उसे यार बना लो या उसे यार बना लो, दो यारों की यारी अच्छी नहीं होती, दो यारों की यारी नहीं चलती, यार तो एक ही होता है, यार तो एक ही होता, जब वो बन जाए जब वो बन जाए। किस लिए आए हो? उस शैतान की यारी तोड़कर उस रहमान की यारी लेने के लिए। मैंने कश्ती तोड़ दी ताकि शैतान बादशाह इधर का रुख न करे और इनकी कश्ती बच जाए। सेहत हिस्से तखरीब बदन, हाय, तन संवर गया तो शैतान की यारी हो जाएगी, हिस्से जिस्मानी पल जाएगी मामूरी तन से, और अगर तखरीब बदन हो गई, टूट गई तन की कश्ती, तन की कश्ती टूट गई, तो शैतान इधर का रुख नहीं करेगा, वो कहेगा और अच्छी कश्ती तलाश करो, ये टूटी फूटी शिकस्ता कश्ती है, تو پھر جب وہ رخ نہیں کرے گا تو رحمان کی یاری ہو جائے گی. دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کعبہ بنگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. اگر کشتی تن ٹوٹ جائے اور تخریب بدن ہو جائے تو وہ رحمان کی یاری وہ ڈیرا لگا لیتا ہے، اس کا پھر آنا جانا ہو جاتا ہے. پھر مدینے والوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے. اوپر والے کا آنا جانا ہو جاتا ہے. بندہ زمین والا ہوتا ہے، یاری اوپر والے سے ہوتی. سبحان اللہ. بندہ زمین والا ہوتا ہے، یاری اوپر والے سے ہوتی. شاہ جاں مر جسم را ویراں کند، بعد ویرانے شاباداں کند. اے خنک جانے کہ در عشق معال، بزل کرد او خانمان و ملک و مال. فرماتے ہیں جو شاہ جان ہے، جان کا مالک، جان کا مالک، بادشاہ، مالک روح، رب کائنات. مر جسم را ویرا کند، اگر اس راہ پر آنا ہے تو سب سے پہلے وہ جسم کو ویران کرے گا. جسم کو کس لیے آئے ہیں؟ جسم کی ویرانی کے لیے آئے ہیں یا جسم کی آبادی کے لیے؟ بولو نا. شیطان کی یاری کے لیے آئے ہیں یا رحمان کی یاری کے لیے؟ ماموری تن کے لیے آئے ہیں یا آبادی من کے لیے آئے ہیں؟ آبادی من کے لیے. تو پھر آبادی من کے لیے تو فرماتے ہیں شاہ جان مر جسم را ویراں کند. وہ جو مالک ہے روح کا، جان کا، وہ پہلے جسم کو ویراں کرے گا. کاملا را شش نشان از ہستے پسر، رنگ زرد و چشم تر، رنگ آہ زرد، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر. پھر رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، آہیں ٹھنڈی نکلتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی، نیند کم ہو جاتی ہے، بولنا کم ہو جاتا ہے، کھانا بھی کم ہو جاتا ہے. نہ ہمارے رنگ زرد پڑے، نہ ہمارے رنگ زرد پڑے، نہ ہماری آہیں سرد ہوئی، نہ چشم تر ہوئی، نہ آنکھیں بند ہوئی. اور پھر فرمایا تھا کہ نہ ہمارے کھانے کم ہوئے، نہ ہمارا سونا کم ہوا، اور نہ زبانیں بند ہوئی. زبانیں سارا دن باتیں کرتے، سارا دن باتیں کرتے ہیں. بند کر لو زبانیں، بولو ایسے کریں، ایسے بند کر لیں زبانیں. کیا؟ آپس میں باتیں چھوڑ دو تاکہ اس کو بات کا موقع ملے، وہ بات کر سکے. جب لوگ آپس میں بول رہے ہوں تو محبوب نہیں بولتا. ہر کوئی آپس میں بول رہا ہو نا شور شرابے میں، محبوب نہیں بولتا. وہ کہتا ہے تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں. وہ کہتا ہے تم چپ کرو تو میں بھی بات کروں. جب زکریہ علیہ السلام نے پوچھا تھا مولا تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے، تیری مہربانی ہوگی تو علامت کیا ہے، تو فرمایا تھا اللہ پاک نے لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، علامت یہ ہے کہ 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی. زبان تو تم بھی 10 دن کے لیے زبان بند کر دو تاکہ اسے بولنے کا موقع ملے, وہ بولے. ایک ہی بول سکتا ہے, یا بندہ بولے یا یار بولے, یا بندہ بولے یا محبوب بولے. بتائیں کیا چاہتے ہو, اپنا بولنا چاہتے ہو یا بولنا بند کر کے سننا چاہتے ہو؟ بولنا بند کرو, سنو تاکہ کوئی اس کی آواز بھی کان میں پڑے. ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ, ایک دوسرے سے بولے نا روٹھ جاؤ, کنارہ کش ہو جاؤ. وَذْكُرْ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. فرمایا مریم کو یاد کرو, کب؟ ہائے ہائے, مریم کو یاد کرو کب؟ جب اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی. ہائے ہائے, گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی. وَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهِمْ حِجَابًا, اور گھر والوں سے پردہ کر لیا. ہائے ہائے, کیا روٹھ گئی, روٹھ گئی, الگ ہو گئی. آپ بھی ایک دوسرے سے, ایک کمرے میں بھی رہتے ہو, روٹھ جاؤ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے سے روٹھ جاؤ, الگ ہو جاؤ ایک دوسرے سے. جلوتوں میں خلوت پیدا کر لو, اپنی جلوتوں میں اور اپنے من میں ڈوب جاؤ, اپنے اندر ایک پردہ تان لو, دوسرے سے جدا ہو جاؤ. فَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهِمْ أَهْلِهَا حِجَابًا, پردہ تان لیا اس نے, الگ ہو گئی. تو جب الگ ہو گئی تو تب فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جب الگ ہو گئی نا تو فرمایا تب ہم نے اپنی روح کو بھیجا. ہائے ہائے, کہا بندے تو اوروں سے ذرا الگ ہو تو میں بھی کوئی راز کی بات کروں, تو چپ کر تو میں بھی بولوں. کیا؟ تو چپ کر تو میں بھی بولوں, تو دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں, دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں, دوسروں سے روٹھ تو میں بھی یاری کروں. ہائے 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 ہائے, پھر وہ الگ ہو گئی, پھر اللہ نے اپنی روح کو بھیجا, پھر کرم ہو گیا. چپ کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو مالک روح ہے وہ پہلے ویران کرے گا, بعد ویرانیش آبادان کنیت, اس ویرانی کے بعد گھبرا نہ جانا. ویرانی کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا, اس ویرانی کے بعد پھر آباد کرے گا, اس ویرانی کے بعد پھر, ویرانی کے بعد پھر رونق آ جائے گی, آباد کرے گا. ہائے ہائے, یوم تبیض وجوہ, پھر چمک دمک آ جائے گی, چہرے چمکنے لگیں گے, پھر ویرانی کے بعد آبادی آئے گی. گھبرا نہ جانا. اے خنک جانی کدھر عشق مال, بزل کر دو خان مانو ملک و مال. فرمایا کہ اے اچھی جان, اے اچھے شخص, بھلے شخص, بھلا شخص وہ ہے کہ جو عشق مآل, جو آخرت کی طلب کرے, جو آخرت کی طلب کرے, آخرت کا حرص کرے, آخرت سے عشق کرے, آخرت کو چاہے. تو آخرت کو چاہنے کے لیے یہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے, سر و سامان, اس کا ملک، اس کا ملک، اس کا مال، اس کا سامان اس کو خرچ کر دے، یعنی آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے، آخرت کی آبادی کے لیے اس تن کو ویران کر دے، وہی شخص بھلا، وہی شخص اچھا ہے. کرد ویران خانہ بہر گنج زر، وز ہما گنجش کند معمور تر. پھر فرمایا کہ یہ جو گھر کا ویران کرنا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو پتا چل گیا کہ میرے گھر کے نیچے خزانہ ہے، اس کو خبر ہو گئی، کسی نے بتا دیا، با خبر نے، کسی عارف نے بتا دیا کہ تیرے تن کے گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے. تیرے جسم اور تیرے تن اور بدن کا جو گھر ہے نا، کسی نے بتا دیا جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کے نیچے خزانہ چھپا ہے. تو جب تک تو خزانے کی خبر نہ تھی وہ گھر کے انہی در و دیوار سے محبت کرتا تھا، جب اس کو پتا چل گیا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اس کو خواہش ہوئی کہ میں وہ خزانہ نکال لوں. تو خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک گھر گرایا نہ جائے. ہائے 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 ہائے، خزانہ تو نہیں نکلتا جب تک اکھاڑا نہ جائے، گرایا نہ جائے. تو پھر اس نے اکھاڑ دیا، گرا دیا، یوں لگا جیسے گھر ویرانہ بن گیا ہے. تو ویرانہ ویرانہ تو ہوتا ہے مگر جب اس میں سے خزانہ نکل آیا، وز ہواں گنجش کنت معمور تر، جب خزانہ نکل آیا تو پھر اسی خزانے سے اس نے پھر اعلیٰ گھر تعمیر بھی کر لیا، خزانہ بھی پا لیا، گھر بھی تعمیر ہو گیا. تو فرمایا پہلی ویرانی سے نہ گھبرانا، اگر خزانہ مل گیا تو گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور گھر والا بھی آ جائے گا. گھر بھی تعمیر ہو جائے گا اور اچھا تعمیر ہوگا پہلے سے، اور گھر والا بھی آئے گا. اس گھر کو کیا کرنا جس یہاں گھر تو ہو گھر والا نہ ہو. او جنت میری کیڑے لے کے جتھے تو نظری نہ آویں، تے او جگہ مینو لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں، جتھے تو آویں تے جاویں. او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں. پھر دوسری مثال دیتے ہیں مولانا روم. آبرا ببری دو جورا پاک کر، باد ازاں در جو روا کر دا بخور. فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے یہ جو نہر ہوتی ہے، نہر میں مٹی جم 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 کے اس کی تہ اوپر آ گئی ہو اور پانی بہتا ہو اور نہر اچھی نہ بہے، تو کوئی چاہے کہ اس کا بہاؤ اچھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ پانی کو روک دیتے ہیں، پانی کو روک کر پہلے نہر کو ویران کرتے ہیں. چار مثالیں دی ہیں تاکہ بندوں کو بات کی سمجھ آ جائے. پہلے گھر کی مثال دی، خزانہ نکالنے کے لیے پہلے گھر کو توڑنا، توڑتے ہیں ویران کرتے ہیں، پھر خزانہ ملتا ہے تو گھر بھی بن جاتا ہے، گھر گھر والا بھی مل جاتا ہے. دوسری مثال دیتے ہیں کہ پھر اس نہر سے پہلے پانی کو روکتے ہیں، جب پانی رک جاتا ہے تو نہر ویران ہو جاتی، نہر ویران ہو جاتی. تو بڑی عجیب لگتی ہے، پانی رکا ہوا، نہر ویران پڑی ہے، گھاس پھوس لکڑیاں گند مند وٹے روڑے پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے، دیکھنے کو بھی ایسی ویران ہو جاتی ہے نہر. پھر کھدائی کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، پھر مٹیاں نکلتی ہیں، پھر مزید حالت خراب ہو جاتی ہے، نہر نہر بھی نہیں لگتی. ہائے ہائے، حالو بے حال ہو گئے، حالو بے حال ہو گئے، نہر نہر نہیں لگتی، کھدائی ہوئی پڑی ہے، مٹیاں نکل رہی ہیں. مگر جب مٹیاں نکال دیتے ہیں اور نہر کی کھدائی ہو جاتی ہے اور گہری ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر چشمہ کھولتے ہیں نہر کا، پھر پانی کھولتے ہیں، تو پھر نہر بڑے جوش کے ساتھ بہتی ہے، ہائے پھر اتنی بہتی ہے کہ ہزاروں کھیتیوں کو سیراب کرتی چلی جاتی، ورنہ تو پہلے نہ سیراب کرتی تھی نہ کچھ بلکہ پانی یوں ہی بہا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں نہر کو بھی اچھا کرنا ہو تو پہلے ویران کرتے، بندے اپنے حال کو بھی اچھا کرنا ہے تو پہلے